الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات عزیزان محترم و بزرگان عزیز، کل حدیث غدیر کے ذیل میں اور اسی کے کانٹیکٹ میں تین چیزیں عرض کی گئیں. آج بھی حدیث غدیر کے کانٹیکٹ میں ہی دو اور واقعات اور دو اور چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، جس میں پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد اور بہت بڑے عالم جس کا نام شیخ بہائی ہے، ان کی سفر میں ایک اہل تسنن شافعی عالم سے ملاقات ہوئی. خود آواز شیخ بہائی مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے. مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود یہ کہا کرتے تھے، ہمارے استاد نقل کیا کرتے تھے، آغا مدرس افغانی جب ہم قم میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ شیخ بہائی اتنے زیادہ علوم میں ماہر تھے کہ جس کی وجہ سے وہ فخر کیا کرتے تھے کہ اگر علوم کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے اس لحاظ سے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے سارے علوم پر میں ماہر ہوں. دسیوں علوم کے اندر وہ ماہر تھے، اس میں میتھمیٹکس میں وہ ماہر تھے، انجینئرنگ میں وہ ماہر تھے، جادو کے علم میں وہ ماہر تھے، علم فقہ میں وہ ماہر تھے، علم اصول میں ماہر تھے، علم منطق میں وہ ماہر تھے، علم فلسفہ میں وہ ماہر تھے، علم عرفان میں وہ ماہر تھے، بہت سارے علوم کے اندر ماہر تھے. حتیٰ یہ کہ ان کے انجینئرنگ کے کمال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ شیخ بہائی نے کچھ ایسی نایاب چیزیں بنائی ہیں انجینئرنگ کے اندر کہ آج تک دنیا سمجھ نہیں سکے کہ کیا چیزیں تھیں. مثلا اصفہان کے اندر انہوں نے ایک حمام بنایا تھا جو ہمیشہ 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا، گرم رہتا تھا اور سال بھر جو ہے جلتا رہتا تھا، لیکن اس کا فیول کہاں سے آتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وہ کہاں سے جلتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اس کے اندر نہ کوئی تیل ڈالنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی گیس ڈالنے کی ضرورت، نہ کوئی بجلی، خود بخود وہ چلتا تھا. یہ کیا انجینئرنگ کا ان کا کمال تھا کہ خود بخود جو ہے سال بھر حمام جو چلتا رہتا تھا اور 24 گھنٹے چلتا رہتا تھا اور ہزاروں آدمی وہاں پر نہاتے تھے. انہوں نے ایسا سسٹم سیٹ کیا ہوتا. پھر جب انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد دیکھا کہ اس حمام میں ہے کیا چیز جس کے اندر یہ حمام 24 گھنٹے چلتا ہے، سال بھر چلتا ہے، اس کا اصل راز کیا ہے؟ توڑ کے دیکھا تو ایک موم بتی تھی جو جل رہی تھی، وہ ابھی تک جل رہی تھی. پھر اس کے بعد اس کو بنانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ بن نہیں سکا. وہ شیخ بہائی نے ایسا اس طریقے سے بنایا تھا کہ جس کے ذریعے وہ سسٹم اور میتھمیٹکس کا وہ سسٹم رکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد جو انگریز لوگ سمجھ نہیں سکے وہ کیا سسٹم تھا، کہ وہ حمام ٹوٹ گیا تو گیا ختم. اسی طریقے سے آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو مولانا صادق اعظم صاحب بتاتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ میں کعبہ کے گرد اگر چکر لگاتے تو انسان کا داہنا کاندھا جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رہنا چاہیے. تو آج شیخ بہائی نے دو مینار ایسے بنائے ہوئے کہ اس کے درمیان دیکھ کر انسان چلتا رہے تو کبھی کاندھا ہلے گا ہی نہیں, وہ بالکل اسی کی طرف رہے گا, خانہ کعبہ کی طرف رہے گا, اس میں کاندھا کبھی یہ ہلنے کو کوئی سوال نہیں ہوتا. ایسا انجینئرنگ کا کمال انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس دو مینار کے درمیان دیکھ کر چلتا رہے تو اس کے اندر کاندھا نہیں ہلتا ہے. ایسی انجینئرنگ کا کمال. اور کبھی کبھی انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے انجینئرنگ کا کمال پیش کیا. انہوں نے جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے حرم کے باہر کچھ حجرے اور کمرے تھے, کمرے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ جس میں جو ہے ایک کمرہ مثلا جو ہے علم سائنس کا تھا, ایک کیمسٹری کا تھا, ایک باٹنی کا تھا, ایک بایولوجی کا تھا, ایک جو علم فقہ کا تھا, ایک علم اصول کا تھا, ایک علم فلسفہ کا تھا, مختلف حجرے بنائے تھے. اور اس میں امیر المومنین کے حرم سے ان کی قبر سے ایسی ریز چلتی تھی جس کے نتیجے کے اندر جو آدمی وہاں جا کے بیٹھتا تھا وہ بڑا عالم بن جاتا تھا. خود ایسے سسٹم جو سیٹ کیا تھا شیخ بھائی نے, کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, جا کے خالی بیٹھ جائے وہاں پر. ایسے امیر المومنین کی ریز چلتی تھی جس کے نتیجے خود بخود وہاں بیٹھنے کے نتیجے عالم بن جائے. یہ کتنا انجینئرنگ کیسا عجیب و غریب کمال ہے, آج تک دنیا نہیں سمجھ سکتی کیا کمال تھا ان کا. یا مثلاً جو ہے انہوں نے ایک جھومتا ہوا مینار بنایا تھا اصفہان کے اندر, یہ جھومتا ہوا مینار یعنی ایسا لگتا تھا کہ جب یوں جائے تو لگا ابھی گر جائے گا, یوں جائے تو پتہ یوں گر جائے گا, لیکن گرتا نہیں, وہ یوں جھومتا رہتا ہے. ایسا عجیب و غریب مینار بنایا. یا ایسی تختی بنائی جس کے نتیجے میں اگر بارڈر کے پر گاڑ دی جائے تو دشمن کو اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے. ایسی تختی انہوں نے بنائی. اتنے زیادہ علوم کے ماہر تھے کہ جس میں جو ہے ان کا علوم کے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. حتیٰ یہ جادو کے بھی بڑے ماہر تھے, جادو کا بھی ان کو بڑا کمال تھا. ایک دفعہ اتفاق سے سفر کے اندر کہیں راستے میں گاڑی رکی, گاڑی رکنے کے بعد وہ پیشاب کرنے کے لے گئے. ابھی پیشاب کرنے بیٹھے تھے کہ لوٹے کے ذریعے سے پانی ڈال کر کے جو پیشاب کی جگہ وہ پاک کرنا تھا. تو اب جب پاک کرنے بیٹھے تو دیکھا کہ ان کا پیشاب بند ہی نہیں ہو رہا. اب وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ بھائی میرا پیشاب بند کیوں نہیں ہو رہا. خیر بہت حیران و پریشان, پیچھے گھوم کے دیکھا تو پیچھے ایک عورت کھڑکی میں کھڑی ہوئی جو ہے ان کے اوپر جادو کر رہی تھی, جس کے نتیجے کے اندر ان کا پیشاب لگ رہا تھا کہ پیشاب بند ہی نہیں ہو رہا. تو شیخ بھائی نے پیچھے گھوم کر دیکھا وہ عورت جو ہے جادو کر رہی تھی. شیخ بھائی نے وہیں مڑ کر ایسا جادو کیا کہ وہ شیخ بھائی کے جادو کے نتیجے کے اندر اس عورت نے کھڑکی سے جو سر نکالا تھا ان کے سر کے اوپر ایک درخت اگ گیا. وہ عورت حیران و پریشان ہوتی کہ درخت میرے سر پر اگ گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. حیران و پریشان کہ اب کیا کروں, میں کھڑکی کے اندر جا ہی نہیں سکتے, درخت سر تو اگ گیا. تو اس عورت نے پکار کر کہا اے جادو ختم کرو. تو شیخ بھائی نے کہا پہلے تم اپنا جادو ختم کرو, میں اپنا جادو ختم کروں. اصل میں اس عورت نے جادو کیا تھا کہ شیخ بھائی کے ان کے پاس ایک لوٹا پڑا ہوتا, اسے قطرہ قطرہ پانی جو گر رہا تھا, اس قطرہ قطرہ پانی کو جو ہے اس نے عورت نے جادو کے زور پر ایسا جو ہے ٹیکنیک سے کر دیا تھا کہ ایسا لگتا ہے شیخ بھائی کو پیشاب بند ہی نہیں ہو رہا ہے. تو شیخ بھائی نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ اس عورت کے قریب ایک درخت اگا ہوا ہے. ایسا جادو کیا کہ عورت کو لگا کہ اس کے سر کے اوپر ایک درخت اگ گیا ہے. اس نے اپنا جادو ختم کیا, شیخ بھائی نے اپنا جادو ختم کیا. کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور شیخ بھائی کے جادو کے واقعات بڑا عجیب و غریب ہیں. ایک صاحب نے جو ہے شیخ بھائی کے زمانے میں جادو کے زور پر نبی کا ادعا کر دیا, اپنے جو ہے نبوت کا ادعا کر دیا جھوٹے. تو اب شیخ بھائی جو ہے ان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہو گیا. انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو جھوٹے نبی صاحب تھے ان کے پاس جا کر کہا آپ تو نبی اللہ ہے, آپ فلاں ہیں, آپ ان پہ چڑھائے بہت. اور چڑھانے کے بعد پھر جو ہے ان کو باتوں میں جب جو ہے بہت شیخ بھائی کے شہدائی بن گئے تو شیخ بھائی نے کہا چلو آؤ اوپر بلڈنگ کے اوپر چلتے ہیں. تو پرانے زمانے کی بلڈنگیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں, آج کل بھی ہوتی ہے کہ بلڈنگوں کے چھتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے, قریب قریب بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں تو درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے. شیخ بھائی نے ان کو پہلے تو جو نبی صاحب کے چھت پر گھمایا, گھمانے کے بعد دو چھت کے درمیان جو فاصلہ تھا, جادو کے زور پر ایک ایسی دیوار بنا دی کہ جو لگتی تھی دیوار ہے لیکن تھا کچھ بھی نہیں, جادو کے زور پر وہ دیوار بنی ہوئی تھی, حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. شیخ بھائی صاحب نے کہا چلو اب اس چھت کے اوپر سے ہم دوسری چھت کے اوپر جاتے, اس کے سامنے نظر آیا کہ دیوار بنی ہوئی تھی, دیوار جو ہے ایک جو ہے فرش بنا, فرش کے اوپر سے چل کر کے دوسری بلڈنگ کے اوپر چلے جائیں گے. اب جو ہے شیخ بھائی نے تو جادو کے زور پر وہ درمیان میں فرش بنایا ہوا تھا, حالانکہ وہ کوئی فرش فرش نہیں تھا. جیسے ہی ان جھوٹے نبی صاحب ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں جانا چاہتے فوراً دڑام سے گر پڑے, اور پھر ان کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ ہی ہو گیا. اس طرح جھوٹے نبی نے اور ادعا کیا تھا, وہ بڑا ادعا بہت عجیب و غریب تھا, بلکہ اس نے نبی کا ادعا نہیں کیا, ایک راہب تھا عیسائی راہب, اور وہ انسان کی چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ دل میں کیا بات سوچ رہا ہے, اس نے اپنے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے, اس نے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے, جیب میں کیا چھپایا, سب کچھ جو چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دیا کرتا تھا. جب جو ہے اس کے نتیجے میں اس عیسائی کے بتا دینے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے درمیان عیسائی مذہب رائج ہونے لگا. شیخ بھائی ایک دفعہ ان کے پاس پہنچے, اس صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد شیخ بھائی نے جو ہے پوچھا کہ آپ جو ہے چھپی چیزیں بتا دیتے ہیں, آپ میری چیز بتائیں گے؟ کہا ہاں بالکل آپ بتائیے. شیخ بھائی نے جو ہے اپنے جیب سے ایک چیز نکال کر کہا اچھا بتاؤ کیا ہے. وہ حیران ہو پریشان ہو, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر, کبھی نیچے کبھی اوپر, اس کی سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ حیران ہو پریشان, کہا کیا ہوا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ تو آپ کے ہاتھ میں ایسا جو ہے میرا جادو بتاتا ہے, میرے جو ہے ابن غیب بتاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا آ گیا, یہ کیسے آ گیا؟ شیخ بھائی نے جو کھول کے دکھایا وہ کربلا کی مہر تھی. یعنی اس لیے کہ ہمارے روایات میں کربلا کا علاقہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس لیے جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اس کی بنیاد وہ شیعہ بھی ہو گیا, کہ بھائی یہ جنت کا ٹکڑا یہاں پہ موجود ہے. پھر کربلا کے واقعات اس کو سنایا, کہا کہ واقعی یہ تو عجیب ہو گئی کہ جنت کا ٹکڑا یہاں پر کہاں سے آ گیا. تو شیخ بھائی ایک ایسی شخصیت تھی, بڑے علوم میں ماہر تھے. وہ خود ایک جملہ کہا کرتے, میں اتنے علوم میں ماہر ہوں کہ میرا علوم کی تعداد کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کسی علم میں کسی نے ایک خالی ایک علم میں زندگی بھر کام کیا ہوا, جیسے میر داماد کا نام لیتے تھے اس زمانے کے جو مرجع تھے ان کا نام لیتے, کہ میر داماد نے اپنی زندگی ساری ایک ہی علم پر مرجعیت کے اوپر لگائی ہے, ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ایک علم پر لگائی. میں نے کئی علوم میں اپنی زندگی گزاری ہے, اس لیے میرے سے تعداد کے لحاظ سے علوم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن گہرائی کے لحاظ سے اگر کسی ایک علم میں کسی عالم نے محنت کی ہوئی ہے تو اس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی شیخ بھائی علم مناظرے کے بھی بڑے ماہر تھے. چنانچہ ایک سفر کے اندر شافعی عالم سے ملاقات ہو گئی. شافعی عالم ان سے گفتگو کے دوران اپنے آپ کو شیخ بھائی نے ایسا ظاہر کیا کہ میں بھی شافعی ہوں, یعنی ظاہر ایسا کیا, ہمارے وہاں جو توریہ بھی ہوتا ہے تو ایسا ظاہر کیا کہ میں بھی شافعی ہوں, ان کو پتہ نہیں چلنے دیا کون ہوں میں. چنانچہ ان کو پتا چلا کہ یہ شیخ بھائی ایران کے علاقے کے رہنے والے, جس علاقے کے اندر زیادہ تر لوگ شیعہ ہوا کرتے ہیں, تو شافعی عالم کو تجسس رہا کہ شیخ بھائی سے مل کر کے پوچھیں کہ بھائی شیعوں کی کیا حالت ہے. چنانچہ وہ شافعی عالم شیخ بھائی سے دوسری دفعہ ملتے ہیں, اور ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ایران میں رہتے ہیں, اور ایران میں رہنے کے بعد آپ شیعہ حضرات کے درمیان رہنے کی وجہ سے آپ یہ بتائیے کہ شیعہ حضرات اپنے لیے حقیقت کا اظہار کرتے ہیں, کیا کوئی ان کے پاس دلیل و شاہد ہے؟ شیخ بھائی اپنے آپ کو ابھی تک شافعی ظاہر کریں. کہاں میں شیعوں کے درمیان رہا کرتا ہوں اور میری ان سے کافی ملاقاتیں رہا کرتی اور عام طور پر ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو جایا کرتی ہے, تو کہا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ان کے پاس بڑی مضبوط اور محکم دلیلیں ہیں, بڑی مضبوط دلیلیں جو وہ لوگ پیش کیا کرتے. کہا ان دلیلوں سے ایک دلیل ذرا مجھے پیش کیجیے. شافعی عالم نے کہا ذرا ایک دلیل مجھے بھی پیش کیجیے. اور شیخ بھائی نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جلد نمبر سات اور صفحہ نمبر 47, لبنان کی چھپی ہوئی کتاب صحیح بخاری, بیروت سے چھپی ہوئی, لبنان بیروت سے چھپی ہوئی, دار الحبل کتاب خانے کا نام ہے. اس دار الحبل کتاب خانے میں جو لبنان سے چھپی ہوئی بیروت سے چھپی ہوئی کتاب ہے, بیروت لبنان کا ایک شہر ہے, اس کتاب کے اندر صحیح بخاری جلد صرف جلد ہفتم اور صفحہ 47 اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بیضا تم منی من آزاہا فقط آزانی ومن ابغضہا فقط ابغضنی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ایک حدیث جو ہے یہ ہے, اور صحیح بخاری کے 4 ورق کے بعد ایک دوسری حدیث جو ہے موجود ہے, اور وہ یہ کہ اس میں صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, دونوں صحیح بخاری کی بات ہے, کہ فاطمہ خرجت فاطمہ من الدنیا وہی غاضبۃ علیہما. یہ جو جملہ ہے صحیح بخاری کی جو ہے صحیح بخاری کے الفاظ نقل کر رہے ہیں, کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ اس دنیا سے جاتے جاتے مر گئے اور چلی گئی, اور وہ جاتے وقت ان دونوں اول دوم سے غضبناک ہو کر کے اس دنیا سے گئی. یہ جو صحیح بخاری میں لکھا ہو, پہلا بھی جملہ صحیح بخاری کا تھا, دوسرا بھی جملہ صحیح بخاری کا, اور دونوں صحیح بخاری کی. ان روایتوں کو آپ ملائیں تو اہل تسنن اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ شافعی عالم سن رہے ہیں, شافعی عالم جو ہے انہوں نے کہا اہل تسنن ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ شافعی عالم حیران و پریشان ہو گئے, مبہوت ہو گئے, کیا جواب دے؟ اس لیے کہ ان دونوں روایت کو ملانے کا ذریعہ فاطمہ کو جس نے اذیت کی, رسول اللہ کو اذیت کی, اور ان دونوں پر غضب ناک ہو کر گئے, رسول اللہ ان دونوں پر غضب ناک ہو کر گئے, جس سے ان کی عدالت ختم ہو گئی اور جو ہے رہبری کے قابل ہی نہیں رہی, نتیجہ ہی نکلتا. بالکل صاف صاف وہ بھی صحیح بخاری کی روایت نقل کر رہے ہیں, دونوں کی دونوں صحیح بخاری کی روایت. شافعی عالم بہت حیران پریشان ہو گئے, اس کا جواب دو تو کیا دوں. بہت دیر تک سوچتے رہے, کوئی جواب نہیں بن پڑا, اور پھر آخر میں کہنے لگے کہ شیعہ حضرات کچھ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیا کرتے ہیں, ذرا مجھے مہلت دو, میں ذرا صحیح بخاری کا مطالعہ کروں اور اس کے بعد صحیح اور جھوٹ معلوم کروں, اور اگر واقعی نہیں سچ ہے تو اس کا جواب کیا بنے گا, میں معلوم کر کے آ جاؤں. شیخ بھائی نے کہا ٹھیک ہے, آپ جو ہے تحقیقات کریں, صحیح بخاری مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد 2 دن کے بعد شیخ بھائی کی پھر ان شافعی عالم سے ملاقات ہوئی. 2 دن کے بعد شافعی عالم سے شیخ بھائی کی ملاقات ہوئی. شیخ بھائی نے پوچھا ہاں بھائی آپ کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے جو کہا تھا وہ سچ نکلا, میں نے کہا تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, میں نے کہا تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. کہا اس میں جو ہے وہ شیعوں نے لکھا ہے کہ 4 ورق کے بعد دوسری روایت ہے. میں نے پورا گنا دونوں روایتوں کو, کہ دونوں روایت موجود ہیں, دونوں کے درمیان 4 ورق نہیں 5 ورق کا فاصلہ تھا. یہ ہوا کوئی جواب؟ کتنی حماقت. 5 ورق ہو یا 50 ورق ہو, دونوں روایتیں موجود تو ہے, مسئلہ تو ثابت ہو گیا. انہیں کون سے حماقت کی بات جو کر دی انہوں نے, ایسا عجیب و غریب جواب دے رہے اور اتنی بات ثابت ہو رہی ہے. اسی لیے ہم نے کہا یہ بھی غدیر کے کانٹیکٹ میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جو ہے کون لوگ جو ہے علی کی جگہ پر آئے تھے, وہ لوگ کہ جو ان کی اپنی کتاب سے جو ہے ان کی عدالت ثابت نہیں ہو رہی اور رہبری کے قابل نہیں, تو کیسے جو ہے وہ غدیر کے مقابل میں جو اپنی رہبری جو ہے قائم کر سکتے ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. اسی طرح جو ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا اور وہ یہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے رسول اللہ کی زبانی علی ولی مقرر کیا تھا اور جانشین پیغمبر مقرر کیا تھا, اور پیغمبر کا جانشین ہونا سرپرستی اور رہبری انہی کے ہاتھ میں تھی, تو ضرور بے ضرور قرآن مجید میں علی کی ولایت و خلافت بلا فصل کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. کیوں علی کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے. اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ ایک بات تو پروردگار عالم نے صاف واضح کر دی, اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود اپنے ذمے لیا ہے کہ قرآن مجید محفوظ رہے گا, باقی کتابوں کی طرح اس میں تحریف نہیں ہوگی. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انا نزلنا ذکر ونحن له حافظون, ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں. اس لیے پروردگار عالم ایسی مصلحت سے قرآن کی آیتیں اتارتا ہے جس کے نتیجے میں قرآن جو محفوظ ہے تحریف سے بچ جائے, کیونکہ ساری کتابیں تحریف ہوتی چلی آئی. اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اول اور ثانی دو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو ختم کریں گے, کہ دو باتوں ہی کے اندر وقت گزر جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کی قرآن مجید میں روش اور طریقہ یہ ہے ہی نہیں کہ پیغمبر نام سے کسی کا تذکرہ کرے. پیغمبر چاہے دوستوں میں سے ہو اس کے بھی نام کا تذکرہ نہیں کرتے, پیغمبر نہ دشمنوں کے نام کا تذکرہ کرتے, کسی کے نام کا تذکرہ نہیں کرتے. خصوصاً پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے ان کا نام تو پیغمبر نہیں لیتے. قرآن مجید میں پروردگار عالم کی روش لے رہی ہے, اس کی بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. صرف دو مصلحتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ایک تو یہی کہ قرآن کو محفوظ رکھنا, تحریف سے بچانا تھا, جو ابھی تفصیل آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن پروردگار عالم کی روش جو ہے یہ رہی ہے کہ نام کا تذکرہ نہیں کرتا پروردگار عالم, صرف دو شخصیتوں کا نام, وہ بھی مجبوری کی بنیاد پر پروردگار عالم نے ذکر کیا. ایک زید کا نام جو ہے قرآن مجید میں تذکرہ کیا دوستوں میں سے, اور ایک دشمن کا نام تذکرہ کیا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کو تذکرہ کیا. دو کے علاوہ باقی کسی کا تذکرہ پروردگار عالم قرآن میں نام لے کر نہیں کیا کرتا ہے, ان کی خصوصیات و علامات کو ذکر کیا کرتا ہے, ان کی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے, ان کی خاصیتوں کو ذکر کرتا ہے, نام لے کر کسی کا تذکرہ نہیں کرتا, نہ دوستوں کا نہ دشمنوں کا. اس کی بہت ساری مصلحتوں میں سے ایک مصلحت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ناموں میں کیا رکھا, نام تو بدلے بھی جا سکتے ہیں, نام تو ہٹائے بھی جا سکتے ہیں, نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, ایک نام کی جگہ پر دوسرا نام لیا جا سکتا ہے, نام رکھا جا سکتا ہے اور پھر ادعا کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا نام میں رکھ رہا ہوں. تو یہ ناموں میں کچھ نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو شناختی کارڈ میں خالی نام اور باپ کا نام کافی نہیں ہوتا, ایک علامتی نشان جو رکھا جاتا ہے. یہ علامتی نشان یہ ایک ایسی پہچان ہوتی ہے کہ نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, باپ کے نام کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, نام کو بھی بدلا جا سکتا ہے, نام کو بھی الگ جو ہے اس کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے, باپ کے نام کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن علامتی نشان اور نشانیاں اور علامتیں خصوصیات صفات ایسی چیز ہے جو کسی کے اندر موجود ہو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, وہ تو خصوصیات ہی بیان کریں گے. اس لیے پروردگار عالم کی اصل طریقہ اور روش یہ رہی ہے کہ کبھی نام ذکر نہیں کرتا پروردگار عالم قرآن مجید میں, بلکہ خصوصیات اور صفات اور ان کی خاصیتوں کو ذکر کیا کرتا ہے. اور اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید نام لینے سے مسئلہ حل ہو جائے. نہیں عزیزو, نام لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ پیچیدگیاں اور بڑھ جایا کرتی. اسی لیے تاریخ میں ایک مسلمہ بات ہے کہ وہ شخصیت جس نے پیغمبر کے کاندھے پر چڑھ کر بتوں کو توڑا خانہ کعبہ میں, اس شخصیت کا نام علی تھا. یہ نام آ گئے نا, نام آنے کے بعد تاریخ میں یہ نام مسلم آ جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کون سا علی ہے, تو مختلف علی کے نام لے دیے گئے. کہا یہ تو فلاں علی ابن فلاں ہے, یہ تو فلاں علی ہوں گے, یہ تو فلاں علی ہوں گے, یہاں تک کہ بہت سارے علیوں کو تلاش کیا تاکہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو کم کیا جائے. یہ ہوتا ہے کہ نام جو ہے اس میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے, نام ایک کی جگہ پر دوسرے آدمی کا بھی رکھا جا سکتا, نام جو ہے مشترک ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ گڑبڑ پیدا نہ ہو, اور یہ گڑبڑ جان بوجھ کر جب سیاسی مسائل اور حکومت کے مسائل ہوتے ہیں تو نام کی تبدیلی خاص طور پر کر دی جاتی ہے, اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہی نام جو ہے وہ, اسی لیے جو ہے بعض عباسی خلافہ وہ ہے جن نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا تاکہ یہ وہی مہدی کہلائے کہ جو آخر زمان کے اندر مہدی ظاہر ہونے والا ہے. اس لیے کہ نام جو ہے اس کے رکھنے سے کوئی نام سے کام نہیں چلتا، اصل وہ کام اور خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے پروردگار عالم کی روش قرآن مجید میں نہیں کہ نام کے ذریعے سے کام چلائے، بلکہ خصوصیات و علامات و خاصیتیں ذکر کرتا ہے. اور اسی لیے سورہ صف میں پروردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے حواریوں، دیکھو آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے اور وہ اشرف الانبیاء ہوگا، ان کی آپ سب اتباع کرنا اور سب کو یہ بتانا کہ ان کی اتباع کریں، کوئی جو اس کی مخالفت نہیں کرنا. چنانچہ وہ آخری نبی جو اشرف انبیاء ہوگا، افضل انبیاء ہوگا، اس کا نام احمد ہے. سورہ صف پیغمبر کا نام احمد آ گیا ہے. اب احمد کا نام چونکہ قرآن مجید میں آ گیا، ہندوستان کے شہر قادیان سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، غلام احمد قادیانی، اس نے بھی کہا کہ یہ احمد کا نام جو قرآن مجید میں آیا وہ میرا نام، اور میں ہی وہ نبی ہوں جو آخری زمانے کا نبی ہے. چنانچہ اس نے آخری زمانے کا نبی کا ادعا نام کی وجہ سے کیا. اس لیے نام سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پیچیدگی کبھی کبھی بڑھ جایا کرتی. اس لیے پروردگار عالم کی خاص روش ہے کہ قرآن مجید میں نام کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، خصوصیات و علامات اور صفات کو گناتا ہے. یہ صفات صرف وہ صفات ہوں گی جو اہل بیت علیہ السلام میں ہوں گی، باقی اور کسی کے اندر یہ صفات موجود ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے قرآن کلی حکم بتاتا ہے، پیغمبر اس مصداق کی تصدیق کر دے کہ اس کلی سے مراد کون شخصیت ہے، اور خصوصیات صرف اہل بیت علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، باقی اور کسی شخصیت کے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں. چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں راوی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں پانچویں امام سے کہ ابن رسول اللہ، پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا، زمین کی نعمت کا تذکرہ، آسمان کی نعمت کا تذکرہ، ہواؤں کی نعمتوں کا تذکرہ، پانی کی نعمتوں کا تذکرہ، مختلف خوراکوں کی نعمتوں کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، حور و قصور کی نعمتوں کا تذکرہ، سب کا تذکرہ جو سورہ رحمان میں ہے. لیکن جو سب سے بڑی نعمت تھی ولایت علی اور ائمہ کی ولایت، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیوں نہیں کیا گیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے سورہ رحمان نہیں پڑھا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا مرجل بحرین یلتقیان، مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کہا مولا، اس نے تو دو پانی کے دریا کا تذکرہ کیا، اس سے میرے سوال کا کیا ربط ہے؟ کہا کہ مولا نے کہا کیا تو یہ سمجھ رہے کہ پانی کے دو دریا ہیں؟ نہیں نہیں، یہ عصمت کے دو دریا جو ملنے والے ہیں، جس کے نتیجے میں لولو اور مرجان خارج ہوں گے، اور ان دو دریا میں سے ایک دریا ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ذات، دوسری جو ہے شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دو دریا کے درمیان عارضی رکاوٹ، عارضی رکاوٹ جس کو برزخ سے تعبیر کیا گیا، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دو دریا کے ملنے کے نتیجے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوں گے. لؤلؤ امام حسن مجتبی صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے، تو مرجان جو ہے شہید کربلا حسین ابن علی کی ذات ہے. پنجتن علیہ السلام کا اس طریقے سے خصوصیات کے ذریعے ذکر کیا گیا، نام لے کر پروردگار عالم نے ذکر نہیں کیا، اور خصوصیات کو ذکر کر کے جو ہے ایسی خصوصیات ذکر جو کسی اور انسان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی اہل بیت کے علاوہ، پنجتن علیہ السلام کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ خصوصیات وہ ہے جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نام کو بدلا جا سکتا ہے، ایک کی جگہ پر دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے، اور چال بازیاں اور سیاسی بازیاں کھیلی جا سکتی. اس لیے پروردگار عالم نام لے کر کے یہ تذکرہ نہیں کیا کرتا ہے، علامات و خصوصیات و صفات کو ذکر کیا کرتا. اور دوسری اہم بات، ویسے تو بہت ساری پروردگار عالم کی مسئلات ہوگی، ہمیں نہیں پتا کیا کیا مسئلہ شامل ہے، دوسری اہم بات یہ کہ پروردگار عالم اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے. اس لیے کوئی ایسی روش اختیار نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں دشمنوں کو
یہ موقع مل جائے کہ جس کے نتیجے قرآن مجید میں تحریف کرے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ جنگوں میں اکثر صحابہ کے رشتہ داروں کو علی علیہ السلام نے کافر کے پلیٹ فارم سے آنے کے نتیجے میں شہید کر دیا, اور شہید کیا, قتل کر دیا, فنار کر دیا, جس کے نتیجے کے اندر چونکہ کافروں کے پلیٹ فارم سے آئے تھے اس لیے ان کے رشتہ دار چونکہ کافروں کے پلیٹ فارم سے آ رہے تھے, مولا نے بڑے بڑے جو ہے لوگوں وہاں پر فنار کر دیا, تو بہت سارے صحابیوں کے دل میں علی کا کینہ پرورش پا رہا تھا, دشمنی بہت زیادہ تھی. اور اگر علی کا نام ولی کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا جاتا تو آپ سیاسی بازیوں کے تحت سوچئے کہ حکومت کا تقاضا کیا ہے کہ علی کی وہ آیت کہاں جو ہے باقی, جس کے نتیجے قرآن مجید میں تحریف ہو جائے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ رکھنا تھا, اس لیے ایسا کوئی لفظ پروردگار عالم استعمال نہیں کرے گا جس کے نتیجے کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہو جائے. اور اس کا طریقہ یہ کہ مبہم جو ہے لفظوں کو ذکر کیا جائے اور خصوصیات و علامات و صفات کو ذکر کیا جائے, اور ایسی کتنی ہی خصوصیات و صفات ہیں جس میں علی علیہ السلام کا قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا, جگہ جگہ. چنانچہ آپ دیکھیں گے مختلف جنگوں میں, آپ جنگ بدر کو دیکھ لیجیے جو اسلام کی پہلی جنگ, جنگ بدر میں جب کافر مسلمانوں کے مقابل میں آئے 313 افراد مسلمان تھے, باقی صرف 2 گھوڑے تھے, باقی لوگ سب پیادہ تھے. ایسی مفلسی کی حالت میں سامنے 1000 کا لشکر ہے, سب گھوڑے سوار اور جو ہے تلواروں کے ساتھ, یہاں پر جو ہے صرف 2 گھوڑے اور جو ہے 313 افراد, اس میں بھی جو ہے بہت سے بوڑھے بچے بیمار ہیں. اب جب جنگ بدر کے اندر آئے تو اس کے نتیجے میں جب جنگ شروع ہونے والے تھی تو 3 آدمی کافروں کی طرف سے آئے, 3 آدمی جو ہے مسلمانوں کی طرف سے گئے, اس میں ایک علی, ایک حضرت حمزہ اور ایک اور جو ہے صحابی گئے. کافروں کی طرف سے بھی بڑے پہلوان لوگ آئے, بڑے بڑے پہلوان آئے, کیونکہ پہلا حملہ تھا, پہلے حملے میں مسلمانوں کی طرف سے بڑے بڑے پہلوان گئے, علی حمزہ اور اس قسم کے لوگ گئے, اور کافروں کی طرف سے بھی 3 افراد آئے. جب یہ 3 افراد کافروں کی طرف سے آئے تو علی نے تو ایک ہی بار میں سامنے والے کو ڈھیر کر دیا, حضرت حمزہ نے بھی جو تھوڑی دیر میں جو ہے سامنے والے کو قتل کر دیا. تیسرے جو صحابی تھے وہ کافروں کے لشکر سے آنے والے کے ساتھ بہت جنگ کر رہے تھے, اور اتفاق سے وہ کافر مسلمان پہ غالب ہو رہا تھا, تو علی نے دیکھا میں تو خالی ہوں, فوراً پہنچ کے دوسرے کے پاس, اور دوسرے کے پاس پہنچنے کے بعد جو ہے اس کو بھی قتل کر دیا. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا آج بدر میں کفار اپنے جگر کے ٹکڑے لائے, کریم کو لے کر آئیے, بڑے شہزادوں کو لے کر آئے, آج اگر ہم نے ان کو مار دیا تو ان کی کبھی ہمت نہیں ہوگی. ایسی کریم جو مشرکین مکہ کی کریم تھی, اور شہزادے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے, ان کو جو ہے مار دیا گیا, اور زیادہ تر علی کی تلوار سے مارے گئے, اکثر جو علی کی تلوار سے مارے گئے, کیونکہ جو ہے دوسرے لوگ تو اتنا لڑ نہیں پا رہے تھے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوگی, افشی نے جو نیزہ مارا جس کے نتیجے حضرت حمزہ کی شہادت ہوگی, جو لڑ رہا تھا اصل تو علی تھے, اور اس کے نتیجے علی کی تلوار سے اکثر جو کافر مارے گئے نے. اور اکثر میں آپ یہ سوچئے گا کہ ہندا اس کا بیٹا مارا گیا, ہندا کا بھائی مارا گیا, اور ہندا کے قریب ترین رشتے دار مارے گئے. ہندا کون؟ یزید کی دادی, معاویہ کی ماں, ابو سفیان کی بیوی. اس نے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تو خماخدا نہیں چبایا. یہ جو اس قسم کے جو واقعات ہوئے تو کافر کے پلیٹ فارم سے جو بعد میں آ کر کے مسلمان ہو گئے, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے رشتے داروں کو تو سب کو علی نے مارا, تو علی کے لیے کینہ پرورش پا رہا تھا, ہر جگہ سے علی کے لیے دشمنی ابھر رہی تھی. جو ہے کوئی اب بلی کتے کو بھی نہ مارے, مچھر اور مکھی کو بھی نہ مارے, اس سے کون دشمنی کرے گا؟ اصل جو ہے پہلوانوں کو جو مارا تو علی نے مارا, اس لیے علی سے دشمنی کی سب, اس لیے کہ علی نے ہی ان کے بڑے بڑے رشتے داروں, بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا تھا. خالی یہی نہیں, جنگ احد میں دیکھ, جنگ بدر میں بڑی شکست کھا کر کے جب گئے تو کافروں نے منصوبہ بندی بنائی کہ اس طرح آمنے سامنے مسلمانوں کو مقابلہ نہیں ہو سکتا, ایسا خفیہ طریقے سے خاموشی سے مسلمانوں پر حملہ کرو کہ مسلمانوں کو پتا بھی نہیں چلے. چنانچہ انہوں نے 3 ٹیکنیک استعمال کی, تین ٹیکنیک کیا استعمال کی؟ کہا کہ اس وقت ہم مکہ سے مدینہ جائیں گے تو بارڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے پیغمبر کو اطلاع دے گا, اس لیے ہم جو ہے مکہ سے مدینہ نہیں جائیں گے, پہلے گھوم کر کے شام جائیں گے اور شام سے آ کر کے جو مدینہ پر حملہ کریں گے. یعنی بجائے اس کے کہ مکہ کی طرف سے حملہ کریں, پہلی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی کہ پیچھے گھوم کر کے شام کی طرف گئے, شام سے جو ہے مکہ مدینہ کے اوپر حملہ کیا تاکہ جو ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے, کیونکہ جو ہے چیک پوسٹ موجود ہوگی تو وہ مکہ مدینہ کے درمیان وہ آئے پیچھے شام کی طرف سے. یہ پہلی ٹیکنیک کہ مسلمانوں کو اتنی غفلت کے عالم میں حملہ کرو کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلے کون حملہ کر رہا ہے, اتنا جو ہے اتنا اچانک حملہ ہو جائے. دوسری ٹیکنیک انہوں نے استعمال یہ کی کہ عید کے دن حملہ کرو, اس لیے کہ مسلمان روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے, ان کی طاقتیں جو کم ہو گئی ہوگی, اور جب عید کے دن جشن منا رہے گئے وہاں اچانک سے حملہ کر دیں گے. یہ دوسرے ٹیکنیکل پوائنٹ تھا, وہ جنگی ٹیکنیک کے تحت استعمال کرے. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہفتے کے دن حملہ کرو, سیٹرڈے کے دن حملہ کرو. سیٹرڈے میں کون سا مخفی ہوا, اس کے اندر بھی ایک راز تھا, اس لیے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ بنی قریظہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا, اور یہودیوں کا طریقہ یہ کہ ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں کرتے, اس لیے مشرقین مکہ نے جا کر تو ان کو سمجھایا کہ بھائی ہم جو ہے ہفتے کے دن کا حملہ کریں, تم بہانے کے طور پر جو مسلمانوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا کہ کوئی بھی حملہ کرے تو آپ دونوں مل کر کے دفاع کریں گے, تم لوگ کہہ دینا کہ بھائی تم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے ہم جو تمہارا ساتھ نہیں دیتے, اس لیے کہ ہمارا معاہدہ تو ہوا ہے لیکن ہم مجبور ہیں, اس لیے کہ ہفتے کے دن ہمارا مذہبی قانون یہ کہ ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں کرتا, اس لیے ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. بہانہ تلاش کر لیا, لیکن کیسے کیسے ٹیکنیک استعمال کی, اور ٹیکنیک استعمال کر کے جنگ احد کے اندر آئے, جنگ احد کے اندر آئے, اور جنگ احد کے اندر جو تیاری کر کے آیا تھا بڑا اچانک حملہ کیا. اب اس اچانک کو خالی اس جملے سے سنیں کہ پیغمبر نے جو اعلان کر دیا مدینہ کے اندر کہ جو جس حالت میں جس جگہ پر ہے فوراً جو ہے میدان جنگ میں پہنچے اور مدینہ کے بارڈر کے اوپر پہنچے تاکہ جنگ کی جا سکے. اس اعلان کے سنتے ہی حنزلہ جس نے ابھی شب زفاف منائی پہلی رات گزاری ہے شادی کی, اور شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد ابھی غسل جنابت اتارا بھی نہیں کہ پیغمبر کا یہ اعلان آ گیا, کیونکہ پیغمبر نے کہا جس حالت میں جس جگہ پر جنگ کے لیے پہنچے اور جو ہتھیار ملتا ہے لے کر کے پہنچے, اتنا اچانک تھا. اور اس کے نتیجے میں جب جو ہے وہ غسل جنابت اتارا بغیر جو جنگ میں پہنچا اس کے نتیجے شہادت ہو گئی, اور اس کے بعد شہادت کے بعد ملائکہ نے آ کر ان کو غسل دیا, وہ غسیل الملائکہ خراب ہے, اس لیے کہ اتنا اچانک حملہ ہو گیا تھا, اتنا اچانک حملہ جو ان لوگوں نے کر دیا. اس میں اچانک کے حملہ کے اندر کون جو آگے بڑھ کر جو دفاع کر رہا تھا, والی تھے, اور پھر اتنا زبردست طریقے سے مسلمانوں نے مقابلہ کہ پہلے حملے میں جو کافروں کو بھگا دیا. لیکن ہوا یہ کہ پیغمبر نے 50 تیر اندازوں کو احد کی پہاڑیوں پر رکھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو اس کو جب تک کہ میں نہ کہوں تب تک یہاں سے ہٹنا نہیں, لیکن جب جو ہے کافر سارا مال غنیمت چھوڑ کر کے بھاگے تو لالچ کے اندر 47 آدمی پہاڑ پر سے اترا ہے. خالد بن ولید نے دیکھا جو کافروں کے لشکر میں تھا کہ بھائی وہ ٹیلا وہ پہاڑی درہ جو خالی ہو گیا ہے جس میں 50 تیر انداز پیغمبر نے بٹھایا, چنانچہ پیچھے سے گھوم کر کے آیا اور ٹیلے اس درے کے اوپر سے حملہ کیا. تین جو ہے تین مسلمان جس میں جو ہے ان کا لیڈر بھی تھا جس کو پیغمبر نے معین کیا تھا, تینوں شہید ہو گئے. اس کے بعد جو خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا, آگے سے بھی فوج آ رہی ہے اور پیچھے سے بھی جو ہے حملہ ہو گیا, چنانچہ مسلمان فوج دونوں کے طرح کچل کر کے رکھ گئے, اور اتنی بری حالت ہو کہ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. سارے کے سارے لوگ بھاگے اور پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے. کچھ لوگ بڑے بڑے صحابی کہتے ہیں میں اس دن اس طرح پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا جس طرح بکرے اچکا کرتے, اس طرح بکروں کی طرح اچک کر کے بھاگ رہے تھے. کیا تھا یہ جو بکروں کی طرح اچک کر کے بھاگ رہے تھے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بکروں کی طرح اچک کر کے بھاگ رہے تھے. وہ علی کے دن جمے ہوئے تھے, علی تھے جو چاروں طرف گھما کر کے پیغمبر کی حفاظت کرے, تلوار پیغمبر کے گھر گھما رہے تھے کہ کوئی پیغمبر کے گھر قریب نہ, چاروں طرف جو تلوار کو گھما کر کے پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے, صرف علی تھے, باقی سب بھاگ گئے, کوئی ایک بھی نہیں بچا. پیغمبر کا ایک دانت زخمی ہوا, ایک قول کے مطابق دو دانت زخمی ہو گئے, اور اس میں اتنی زبردست علی نے جنگ کی, پیغمبر کی چاروں طرف گھوم کر ایسی حفاظت کی, تلوار چاروں طرف گھما رہے تھے, پورے لشکر کو دونوں طرف کے لشکر کو سنبھالنا ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے. علی اکیلے لڑ رہے تھے, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی, دوسری تلوار لی, دوسری تلوار ٹوٹ گئی, تیسری تلوار لی, تیسری تلوار ٹوٹ گئی, چوتھی تلوار, وہ 9 تلوار علی کی ٹوٹ گئی. اور پھر جبرائیل امین وہ تلوار لے کر آئے ذوالفقار, لا سیف الا ذوالفقار، لا فدا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہیں پر نازل ہوئی.
یہ جو علی نے مقابلہ کیا ہر جگہ پر تو کافروں کے کتنے افرادوں کو مار دی. اب کافروں کے رشتے دار مسلمانوں کے اندر موجود تھے، ان کی دشمنی مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی تھی ہمارے رشتے داروں کا علی نے قتل کر دیا ہے. خالی یہی نہیں، جنگ خندق میں دیکھ، جنگ خیبر میں تو خیر یہودیوں سے جنگ تھی، جنگ خندق میں دیکھ عمر ابن عبدالبت کو جو ہے پوری جنگ احزاب جنگ خندق کے اندر پورے جزیرت العرب کی فوج آئی تھی، ساری جزیرت العرب کی فوج کو ابو سفیان جمع کر کے لے کر آیا تھا مسلمانوں کے خلاف تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور 10,000 کا لشکر تھا اور اس کو مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا. وہ خندق کھودی گئی، اس میں خاص طور پر عمر ابن عبدالبت کو لایا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علی کی شجاعت سنی ہوئی تھی کہ علی کا مقابلہ آج تک عرب میں کوئی کر نہیں سکا ہے. علی کے مقابلے کے فقط اگر علی کا مقابلہ کر سکتا تو عمر ابن عبدالوہاب کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب عمر ابن عبدالوہاب جب وہاں پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ سامنے جو خندق کھدی ہوئی ہے اور اس کے درمیان آگ بھر دی گئی ہے اور میں خندق عبور نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے آ کر ایک بہت عجیب جملہ کہا عمر ابن عبدالوہاب نے، کہا یہ اسی ایرانی کا مکر جو ہم عرب تو نہیں جانتے تھے، یہ ایرانی نے مکر سکھایا جس کے نتیجے خندق کھود دی گئی. اس کو بڑا غصہ تھا یعنی کہ ہم جو ہے رسول اللہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہے، ہم کس طرح حملہ کریں. چنانچہ وہ خندق کے پاس گھومتا رہتا تھا، دن رات چیک کرتا رہتا کہ کہاں پر خندق کم کھودی ہوئی ہے، کہاں کسی نے خیانت کی کم خندق کھودی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دفعہ اس نے دیکھ لیا کہ ایک جگہ پر خندق کم کھودی ہوئی ہے. اس نے اپنے چند پہلوانوں سے بات کی جس میں حارث بھی تھا اور بہت سارے دوسرے اور پہلوان بھی تھے، کہا کہ یار یہ جو ہے خندق کھودی ہے ایک جگہ سے بہت کمزور ہے، ہم جو کود کر وہاں اندر جا سکتے پھر مسلمانوں کو دیکھ لیں گے. چنانچہ سب پہلوانوں نے، پانچ پہلوانوں نے پلاننگ کی جس میں عمر ابن عبدالوہاب آگے آگے تھا، اور ایک دفعہ جھٹکے کے ساتھ جو ہے اس خندق کو جہاں سے کمزور خندق تھی جہاں پر کم فاصلہ تھا وہاں سے خندق عبور کر کے جو اندر چلے گئے. سارے مسلمان بھاگنے لگے عمر ابن عبدالوہاب کو دیکھ کر. عمر ابن عبدالوہاب تو معمولی شخص نہیں تھا، بہت عجیب و غریب شخص تھا. سب دیکھ کر بھاگ بھارے مسلمان بھاگنے لگے. علی جو اس وقت اتفاق سے کوئی اور کام سے پہاڑ پر گئے ہوئے تھے اور جب واپس آئے تو دیکھا سب لوگ بھاگ رہے ہیں، کیا کہا وہ عمر ابن عبدالوہاب آ گیا ہے، سب بھاگ رہے ہیں، کہا عمر ابن عبدالوہاب آ گیا تو یہ کیا ہے. باقی جو ہے عمر ابن عبدالوہاب تو آگے آ گیا تھا، اس نے جو ہے نیزا لے جا کر کے پیغمبر کے خیمے کے سامنے گاڑا اور کہا کہ کس کو جنت چاہیے آئے اور کون غازی بننا چاہتا ہے، جنت چاہیے شہید ہو جائے تو جنت ملے اور جیت جائے گا تو غازی ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی، بڑی عجیب و غریب بات تھی. چنانچہ اب عمر ابن عبدالوہاب کے ساتھ ساتھ جو پہلوان تھے، دو تین پہلوان جو باہر تھے، ان سے تو پہلے علی نے مقابلہ کیا، وہیں پر ان کو فنار کر دی. اس کے بعد ایک پہلوان ان میں سے کھائی کے اندر گر گیا تھا. کھائی کے اندر گر گیا تو مسلمان جو ہے وہ ایسے تو لڑ نہیں سکتے، انہوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دیا. علی نے کہا یہ کیا جو ہے بزدلی ہے یار، یہ بھی کوئی کام ہے، اوپر سے وہ گر گیا تو اوپر سے پتھر مار. علی خود نیچے اترے اور پھر اسی پہلوان سے نیچے کھائی میں اتر کر کے علی نے مقابلے کا وہیں فنار کر دیا اس کو. اب آیا عمر ابن عبدالوہاب کے پاس اور پھر اس کے بعد جو عمر ابن عبدالوہاب سے مقابلہ کیا، برد المان کلہ الکفر کلے، آج کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. اور پھر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والی ضربت علی نے وہاں پر ماری. چنانچہ عمر ابن عبدالوہاب اس سے جو جنگ ہوئی ہے اور علی نے جو تلوار چلائی ہے، آپ سوچئے گا کہ عمر ابن عبدالوہاب جب آیا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور کس کو جنت چاہیے، پیغمبر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اس کتے کو کون جواب دے گا. پیغمبر نے کہا اس کتے کو کون جواب دے گا، سب لوگ ایسے خاموش بیٹھے. اور قرآن نے بڑی عجیب تعبیر کی، اتنے خاموش بت بن کے بیٹھے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندہ ہو تو پرندہ بھی اڑنے نہ پائے، سب بت بن کر بیٹھے. اور ایک صاحب تو کہنے لگے کہ بھائی عمر ابن عبدالوہاب آیا ہے، آج تو پیغمبر نے پھنسوا دیا، مروا دیا ہے.
اتنے دنوں تک بچ کر کس رہ گئے تھے؟ آج تو بچ کر نہیں جا سکتے ہم لوگ، آج تو بچ کر نہیں جا سکتے، اتنا جو خوف زدہ تھے یعنی عمر ابن عبداد سے، تو آج تو بچ کے نہیں جا سکتے. اور پھر جو ہے وہ کہنے لگے عمر ابن عبد وقت تو اتنا بڑا پہلوان ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں جا رہے تھے، میں سفر میں ساتھ تھا سفر تجارت میں، اور سفر تجارت میں ہزار ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو عمر ابن عبد وقت نے اونٹنی کے بچے کو الٹے ہاتھ سے اٹھایا، اس نے ڈھال بنا اپنی تلوار سے ہزار ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا، اکیلا ہزار ڈاکوؤں کا بھگا دیا. یہ اتنا بڑا پہلوان ہے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ بھائی جنگ کا میدان لوگ حوصلے بلند کرنے کے، لوگ حوصلے اور پست کر رہے ہیں. جنگ کا اصل جو نقطہ یہ ہوتا ہے کہ حوصلے جو بڑھائے جائے، ہاں وہ حوصلے اور پست کر. وہ تو علی تھے، اسے بار بار کہا کہ میں جا کر یہ مقابلہ کروں گا. اور پھر جو جنگ ہوئی اس کا پہلا وار کہ بڑا عجیب وار تھا اس کا، اتنا وار سخت تھا کہ مولا کے سر پہ آ کے لگا وہ. علی نے جو تلوار سے روکا اس کے وار کو، اور اس کی تلوار جو علی کے اس پیشانی تک پہنچ گئی، لگی وہ، اور وہ زخم مولا کو ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی علی نے اس تلوار کے وار کو روکا. اتنے بڑے پہلوان کے تلوار کو وار کو روکنا، اور وہ بھی جو تلوار کو روکنا اور اس پیشانی کے اوپر جو جا کر کے لگ جانا، اس کا مطلب اس کا وار خطا نہیں کرتا، بالکل صحیح وار تھا. لیکن مولا جیسی جسمیت تھی جس نے اس تلوار کے وار کو روکا، پیشانی پر زخم پڑ گیا مولا کے. اور پھر جو مولا نے دوسرا وار کیا تو اس کے نتیجے میں اس کی گردن اڑ گئی. لیکن بہرحال وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس کا وار خطا نہیں کیا مولا کے اوپر، اور وہ نشان رہ گیا تھا علی کے. لیکن جو علی نے جو تلوار چلائی اس کے نتیجے میں جب جو مولا تلوار کر کے چلا کے جنگوں کو فتح کر کے آیا کرتے تھے، تو شہزادی فاطمہ زہرا ان کی تلوار کو دھویا کرتی تھی، خون کو صاف کیا کرتی. شہزادی نے تلوار کو صاف کیا لیکن خون کا نشانے کے صاف ہی نہیں ہو، بار بار دھونے کے لیے لے جائے، بار بار جو ہے صاف ہی نہیں. پیغمبر کے پاس آیا کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ جو ہے شہزادی بار بار تلوار کو دھوتی لیکن خون کا نشان صاف ہی نہیں ہوتا. پیغمبر نے ایک عجیب جملہ کہا یہ عرب کا اتنا بڑا پہلوان تھا عمر ابن عبد وقت کہ تلوار نے بھی سوچا کہ مجھے اس عمر ابن عبد وقت کا خون اپنے اندر جذب کرنا ہے تاکہ اس تلوار کے اندر ایک میڈل جو ہے قائم ہو جائے، یعنی ایک میڈل بن جائے، تلوار کے لیے ایک میڈل جو ہے وہ قائم کر دیا علی نے. اور اس کے نتیجے میں تلوار نے اس خون کو پی لیا اپنے اندر، اور وہ صاف نہیں ہو رہا تھا. عزیزو جنگوں میں علی نے اتنے مقابلے کیے، اتنی شجاعت کی جو ہے جوہر دکھائے کہ کوئی مچھر تو کیا مارے گا. وہ جو ہے شجاعت کے جوہر دکھانے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر بجائے اس کے کہ علی کا شکریہ ادا کیا، علی سے دشمنی کرنا شروع کر دی. علی نے واقعا ان کو اسلام کی نعمت سے مال امال کیا، ورنہ کہاں اسلام ہوتا. وہ شکریہ ادا کرے، اسلام بچا علی کی تلوار سے، اس کو شکریہ ادا کرنے کی وجہ دشمنیاں کرنا شروع کی. اور یہ دشمنیاں اتنی تھی کہ جس کی وجہ سے علی کا نام ولی کے طور پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نازل کرتا، تو یہ لوگ اتنی دشمنی پالے ہوئے تھے، اتنا کینہ کیے ہوئے تھے کہ اگر علی کا نام آ جاتا تو قرآن مجید تو بھی تحریف کر دیتا. پروردگار عالم کی پالیسی یہ تھی کہ پروردگار عالم نے ضمانت دی تھی کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہ ہونے پر. اس کا طریقہ یہ کہ مبہم طریقے سے ذکر کیا، علامات و خصوصیات و صفات کو ذکر کیا، جس کے نتیجے کے اندر جو علی کی شخصیت ویسے ظاہر ہو جائے جو حقیقت کو طلب کرنے والے ان کے لیے ظاہر ہو جائے، جو حقیقت کو طلب نہیں کرنے والے وہ تعصب کی نگاہ سے دیکھنے کے نتیجے میں علی کی شخصیت کو نہ دیکھ سکے. یہ بھارت تھا، اور علی کا یہی بدلہ تھا کہ جس کو یزید نے ممبر پر جا کر یہ کہا، لائبت بنو ہاشم ما جاء وحی ولا نزل. وہ تو جو ہے اسلام سے قرآن سے رسول اللہ سے مقابلہ کر رہا تھا یزید، جو ہے اس کا پرابلم امام حسین نہیں تھا، اس کا پرابلم علی اور رسول اللہ تھے. کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بنو ہاشم نے کرسی کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، اور کوئی وحی اور کوئی چیز اللہ کی طرف سے نازل نہیں تھی، یہ تو جو کرسی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ جو ہے بنی ہاشم نے قرار دیا. یعنی وہ اصل وحی اور قرآن اور رسول اللہ اور سب جو چیزوں کا انکار کر رہا، اور ممبر میں بیٹھ کر کے، ممبر رسول میں بیٹھ کر کے. یہ اصل پرابلم تھا کہ جس نے کھلم کھلا اسلام اور قرآن اور نبی کا انکار کرنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے وہ جو کہا کرتا تھا کربلا کے اس واقعے کے بعد کہ کاش میرے جد اور میرے بزرگ ہوتے تو دیکھتے، اور حسین کی شہادت کے بعد مجھے کہتے کہ آپ کے ہاتھ درد نہ کریں کہ تم نے کربلا میں ہمارا بدلہ لے لیا. جو ہے اصل پرابلم یہ تھا کہ یزید جو ہے وہ
اصل میں بدر و احد و خندق کا بدلہ لے رہا تھا کہ جو ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا گیا تھا. یزید جو ہے اس کا باپ معاویہ تھا اور معاویہ کا بھائی یعنی یزید کا چچا خود جنگ بدر میں مارا گیا تھا. اور پھر یزید کا اپنا بھائی بھی مارا گیا تھا کیونکہ ہندا کا بیٹا اور ہندا کا بھائی دونوں مارے گئے تھے. اس لیے وہ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے رہا تھا, جاہلیت کا بدلہ وصول کر رہا تھا. نہیں کہ جو علی کی تلوار سے اتنے صحابیوں نے زخم اٹھائے تھے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے, علی کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کہ علی نے جو اسلام کو زندہ رکھا اور ہمیں جو اسلام کی نعمت سے مالا مال وہاں پر کینا پرورش کی اور جو علی سے دشمنی کی جا رہی. اس لیے اس مصلحت کی خاطر پروردگار عالم نے اور یزید نے بھی خوب جملے کہے. کفر جو ہے ممبر پر سر عام کہا کرتا تھا, اس کی برائیاں اپنی جگہ پر, لیکن ممبر سے کفر بکا کرتا تھا. عزیزو, اور ایسی زہر آلود تبلیغ اور ایسی زہر آلود باتیں مشہور کر دی گئی تھی کہ جب کربلا سے کوفہ یہ قافلہ پہنچتا ہے, ایک بوڑھا شخص سید سجاد کے سامنے آتا اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تمہارے مردوں کو قتل کر دیا گیا, تم اسی سزا کے مستحق تھے, تم لوگ باغی لوگ تھے. سید سجاد نے روتے ہوئے کہا کیا تجھے پتا ہے, تو نے قرآن پڑھا ہے کہ جس میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس میں جو ہے اہل بیت جو ہے اس کے بارے میں تذکرہ سنا ہے. کیا تو نے یہ آیت قرآن سنی, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اور پھر جو ہے دو تین آیتیں جو ہے سید سجاد نے بولی. اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ کہا یہ آیت جس کے بارے میں نازل ہے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں. جب اس نے دیکھا کہ اہل بیت جو ہے ان کے ساتھ یہ کام کیا تو روتا ہوا سید سجاد سے کہ مولا اگر مجھے اجازت دے تو یہ اونٹ جو چل رہے ہیں ان کے آگے لیٹ جاؤ تاکہ جو شہزادیوں کا ننگے سر نہ دیکھ سکوں, روز قیامت سے کہہ سکوں کہ میں نے جو شہزادیوں کا ننگے سر نہیں دیکھا. ہاں عزیزو, آج چوتھی محرم کا دن آ گیا, دوسری محرم سے چھٹی محرم تک لشکر پر لشکر آتے جا رہے ہیں. شہزادی گھبرا گھبرا کر کے پوچھتی جا رہی کہ بھیا یہ کس کا لشکر آیا, فضا یہ کس کا لشکر آیا؟ کبھی کہا جاتا شبر کا لشکر آ رہا ہے, کبھی کہا جاتا خولی کا لشکر آ رہا ہے, کبھی کہا جاتا ابن زیاد نے ایک اور کو بھیج دیا, کبھی کہا جاتا ہور کا لشکر آ رہا ہے. ایک کے بعد ایک لشکر, ہزار ہزار دو دو ہزار کے لشکر آتے جا رہے تھے. یہاں تک کہ فضا نے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ جا کر کے میرے بھیا حسین کو تو ذرا بلا کر کے لے کر. جب حسین آئے کہا بھیا ہمارا کوئی کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ جو ہم لوگوں کی بھی مدد کرنے کے لیے آئے. حسین نے کہا کہ بہن تم دیکھ رہی ہو کہ بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا, بھیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا, یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں. زینب نے یاد کیا, کہا وہ ہمارے چاہنے والا ہے جس کو خط لکھا جائے. کہا وہ کون؟ کہا وہ حبیب ابن مظاہر ہے, آپ کے بچپنے کا دوست. چنانچہ زینب نے حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا. اگر کوئی مومن ہو تو ایسا, تو حسین تو حسین, زینب بھی حبیب ابن مظاہر کو یاد کر رہی. چنانچہ حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا اور خط لے کر کے غلام پہنچا. ایک مرتبہ جب دستک ہوئی, حبیب کھانے پر دوپہر کے وقت بیوی کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ لقمہ گلو کے گویر ہوا, سوچا کہ شاید مجھے کوئی یاد کر رہا ہے. اتنے میں دروازے کو دستک ہوئی, ایک مرتبہ پوچھا کون, جب پوچھا کون تو ایک مرتبہ جواب آیا انا برید الحسین, میں حسین کا ایلچی ہوں اور آپ کا خط لے کر کے آیا ہوں. بس حبیب نے حسین کا نام سنا, اپنی جگہ سے بے اختیار کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھول کر ارے آنے والے کے قدموں پر گر گئے. ارے میرے مولا کی بارگاہ سے آنے والے قدم کتنے مبارک ہوں گے. کہا کہ آخر کس لیے
اے آنے والے تم نے زحمت کی, کہا آپ کے نام پر مولا آقا حسین نے خط لکھا ہے, بس اتنا سننا تھا حبیب کہاں اٹھے, کیا ادنا غلاموں کو بھی مولا یاد کر رہے. خط کو لیا, خط کو لینے کے بعد آنکھوں کو لگایا, سر پر رکھا, چومتے جاتے, ہائے میرا مولا کا خط آ گیا. آنے والے کو بڑے احترام سے بٹھایا, خط کو چاک کیا, چاک کرنے کے بعد پڑھتے پہلا ہی جملہ لکھا ہوا تھا, یا ایوہ رجل الفقی, اے مرد فقی میں تجھے زحمت نہ دیتا لیکن کیا کروں, میرے ساتھ محمد کی نواسیا علی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, زینب ام کلثوم, ارے زینب کا نام پڑھنا تھا حبیب خش کھا کے گر پڑ. ہوش آیا, ایک مرتبہ اندر گئے, بیوی نے سوال کیا, خوف تھا کہ کہیں بیوی منع نہ کر دے, بیوی نے سوال کیا میرے مولا کا خط آیا تھا کیا لکھا, کہا کہ حسین نل گیا, آدھا میں گر گیا, مدد کے لیے پکارا ہے. کہا پھر کیا خیال ہے, کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. کہا ارے فرزند رسول تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو, ارے یہ چادر لو, چوڑیاں پہنو, تلوار مجھے دو, میں جا کر کے لڑوں. کہا مجھے تو تمہارا ہی خیال ہے. کہا جاؤ, مولا نے پکارا ہے تو ان کی مدد کے لیے جاؤ, میں مٹی کھا کر, خاک کھا کر اپنی زندگی گزار لوں گی, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ شہزادی کے سامنے شرمندہ ہو کر کے جاؤ. حبیب چلے لیکن شہزادی کا سلام جو تھا وہ پہنچانا تھا, چنانچہ حبیب کی بیوی نے کہا کہ حبیب جب جو ہے میرے مولا آقا کی خدمت میں شہزادی کو سلام پہنچانا چاہو تو سب سے پہلے میرا سلام حسین کو, شہزادی زینب کو پہنچانا, اپنے سلام سے بھی پہلے میرا سلام پہنچانا. حبیب سے وعدہ لیا, حبیب چلے, چھپتے چھپاتے ہوئے غلام کو گھوڑا دیا, بارڈر پر جا کر کھڑے ہوئے, رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے ہوئے غلام کے گھوڑے تک پہنچے, اور رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو ایک مرتبہ حسینی لشکر میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگی, خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے. زینب نے فضا کو بلایا کہ آخر میرے بھیا کے لشکر میں یہ خوشی کے نعرے کیوں بلند ہو رہے. کہا ارے شہزادی آپ کو مبارک ہو, حسین کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے. بس اتنا سننا تھا, فضا کو بھیجا گیا, کہا کہ جاؤ اور انہوں محمد کو بلا کر کے لے کر آؤ, انہوں محمد کو بلائے گا. کہا جاؤ, جانے کے بعد حبیب کو ماموں کہہ کر سلام کہنا. چنانچہ انہوں محمد آئے اور آنے کے بعد حبیب کا کہا حبیب ماموں, آپ کو میری ماں زینب آپ کو سلام پہنچا رہی ہے. چنانچہ حبیب کا سارا بدن کانپنے لگا. ایک مرتبہ حبیب نے حسین سے کہا مولا میں چاہتا ہوں شہزادی زینب کو بھی سلام کروں. چنانچہ شہزادی زینب کو بھی سلام کے لیے پہنچے. ایک مرتبہ حبیب نے سلام کیا, زینب نے سلام کا جواب دے کر کہا اے حبیب تم نے ہمارے بڑے نازک موقع پر ساتھ دیا ہے, خداوند متعال تمہیں جزائے خیر دے. ہاں حبیب کا سارا جسم کانپا, کہ آج یہ شہزادیاں اتنی مظلوم ہو گئی کہ ادنا غلاموں کا بھی شکریہ ادا کیا جا رہا. چنانچہ حبیب نے کہا شہزادی اگر کوئی کام میرے لائق ہو تو کچھ روایتوں میں, بعض مقررین نقل کرتے ہیں کہ شہزادی زینب نے حبیب سے کہا کہ مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے لیکن مجھے اپنی چادر کی بڑی فکر ہو رہی ہے. حبیب نے کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ کی چادر محفوظ ہے. چنانچہ جب زینب کی چادر چھیری گئی تو نہ عباس کو یاد کیا, نہ حسین کو یاد کیا, زینب نے جو یاد کیا وہ حبیب کو یاد کیا کہ تیرے شہر میں میری چادر لوٹ گئی.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلا بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں، حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع ادام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان کی حفاظت فرما، آغا سیستانی آغا خامنائی آغا سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر جامع شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔